السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإنا جندنا لهم الغالبون. ترجمہ ہے کہ اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں ہمارا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ یقیناً وہی ہیں جنہیں نصرت عطا کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر بھی ضرور غالب آنے والا ہے. سفر پہ جانے سے پہلے جو جمعہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ناصر و نصیر کے بارے میں بتا رہا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی نصرت ہر موقع پر فرما کر ان کے خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتا ہے، فکروں کو دور فرما دیتا ہے اور اپنی تائیدات کے نظارے دکھاتا ہے، اور ان نظاروں کی انتہا اور معراج آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم پورا ہوتا دیکھتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے انتہا واقعات ہیں جہاں ہمیں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نظر آتی ہے. میں نے اس خطبے میں قرآن کریم سے ہجرت کے وقت اور پھر جنگ بدر میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی وہ آیات پیش کی تھیں اور ان کی مختصر وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں کی تھی. جیسا کہ میں نے کہا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے واقعات سے بھری پڑی ہے. ان میں سے ان کو ساروں کو بیان کرنا تو ممکن نہیں. ان میں سے کچھ روایات کے حوالے سے میں سب آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح فرشتوں کی فوج کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد فرماتا رہا, نصرت فرماتا رہا. آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن ہر موقع پر آپ کے دعوے نبوت کے بعد آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا, اور جب جیسا کہ تمام انبیاء سے ہوتا چلا آیا ہے دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ابتدا میں ہی نبی کو نقصان پہنچا کر یا اس کی جماعت کو نقصان پہنچا کر ختم کر دیا جائے, یا ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس سے نبی کا دعویٰ جھوٹا ہونے کا خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کوشش آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے زمانے میں ہوئی. آپ کے ماننے والوں پر سختیاں کی گئیں, آپ پر بے انتہا ظلم کیے گئے, آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا جس کی وجہ سے آپ کے خاندان کو اور آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو شاب ابی طالب میں ان ظلموں سے بچنے کے لیے جانا پڑا, اور وہاں تقریباً 3 سال تک رہے. وہاں خوراک کا ذخیرہ تو کوئی ایسا تھا نہیں. کچھ عرصے بعد بھوک اور پیاس کی جو سختیاں تھیں وہ سب کو برداشت کرنی پڑی, بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو. بھوک اور پیاس سے بچے بڑے سب بے قرار تھے. یہ حالت تھی کہ ایک صحابی نے رات کے وقت چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے سے آنے والی کسی نرم چیز کو اٹھا کر کھا لیا کہ اپنی بھوک مٹا سکیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک نہیں پتہ لگا کہ میں نے کیا کھایا تھا. بہرحال 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ بائیکاٹ کا جو معاہدہ قریش کے بعض قبائل نے کیا تھا اور جس کی وجہ سے آپ کو اپنے خاندان سمیت شعب ابی طالب کی جو گھاٹی تھی اس میں جانا پڑا, وہاں جا کے رہنا پڑا. اور یہ معاہدہ جو تھا وہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا تاکہ ہر ایک قبیلے کو پتہ لگ جائے اور کوئی خلاف ورزی نہ کرے. تو اس معاہدے کے بارے میں ایک دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا ہے وہ تمام کا تمام کیڑے نے کھا لیا ہے اور صرف خدا کا نام اس پر باقی رہ گیا ہے. چنانچہ ابو طالب نے خانہ کعبہ جا کر قریش کے بڑے بڑے رشتہ دار جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اس طرح میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. چنانچہ جب وہ اس معاہدے کو دیکھنے گئے تو اس کی حالت بالکل وہی تھی جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. چنانچہ اس پر جو نرم دل سرداران قریش تھے انہوں نے کہا کہ بہت ہو چکی, کیونکہ پہلے بھی ان میں سے بعضوں کے دل نرم ہو رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو کسی طرح, اس لیے یہ قطع تعلق اب بند ہونی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہی تھی جس کی وجہ سے معاہدہ اس طرح ختم ہوا. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ عرصے تک آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ایک امتحان سے گزرنا پڑا, لیکن اس بات کی طاقت کسی میں نہ تھی اس وقت کہ ان سرداران قریش کے مقابلے پر اس گھاٹی سے باہر آ کر اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی مدد ہی تھی جس نے ایسا انتظام فرما دیا. اس معاہدے کا کچھ بھی نہ رہا اور چند شرفا کے دل میں اس وجہ سے خوف اور ہمدردی کے جذبات ہی پیدا ہوئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں تائید و نصرت کی ہوائیں چلاتا ہے, ایسے مواقع دکھاتا ہے جو غیروں کو بھی نظر آئیں. گو راستے میں عارضی مشکلات آتی ہیں لیکن آخرکار خدا کا گروہ جو ہے وہی غالب آتا ہے. اور اس وعدے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے انبیاء اور ان کی جماعتیں اللہ کے پیغام کو آگے بھی پہنچاتی ہیں اور اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں. اور باوجود سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے اور ان کے دلوں میں کبھی کوئی غیر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء تھے, آپ پر بھی مشکلات کی بہت زیادہ ایسے موقع آئے جو بہت زیادہ کڑی مشکلات تھیں, بہت سخت مشکلات تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت کے نظارے بھی غیر معمولی دکھائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پانچ مواقع آپ کی زندگی کے ایسے ہیں جو انتہائی غیر معمولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بغیر ان سے نکلنا محال ہے. اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, ان کے اپنے الفاظ پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یاد رہے کہ پانچ موقع آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت نازک پیش آئے تھے جن میں جان کا بچنا محالات سے معلوم ہوتا تھا. اگر آ جناب در حقیقت خدا کے سچے رسول نہ ہوتے تو ضرور ہلاک کیے جاتے. ایک تو وہ موقع تھا جب کفار قریش نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور قسمیں کھا لی تھیں کہ آج ہم ضرور قتل کریں گے. دوسرا وہ موقع تھا کہ جب کافر لوگ اس غار پر ماہ گروہ کثیر کے پہنچ گئے تھے جن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں حضرت ابو بکر کے چھپے ہوئے تھے. تیسرا وہ نازک موقع تھا جبکہ احد کی لڑائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے اور کافروں نے آپ کے گرد محاصرہ کر لیا تھا اور آپ پر بہت سی تلواریں چلائیں مگر کوئی کارگر نہ ہوئی. یہ ایک معجزہ تھا. چوتھا وہ موقع تھا جب ایک یہودیہ نے آ جناب کو گوشت میں زہر دے دی تھی اور وہ زہر بہت تیز اور مہلک تھی اور بہت وزن اس کا دیا گیا تھا. پانچواں وہ نہایت خطرناک موقع تھا جبکہ خسرو پرویز شاہ فارس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مسمم ارادہ کیا تھا اور گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے تھے. پس صاف ظاہر ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام پرخطر موقعوں سے نجات پانا اور ان تمام دشمنوں پر آخر کار غالب ہو جانا ایک بڑی زبردست دلیل ہے اس بات پر کہ در حقیقت آپ صادق تھے اور خدا آپ کے ساتھ تھا. شاب ابی طالب کی قید سے باہر آنے کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت ابو طالب اور حضرت قتیجہ انتقال کر گئے. ان دو شخصیتوں کا قریش مکہ کو کچھ تھوڑا بہت لحاظ تھا. ابو طالب کے بزرگ ہونے کی وجہ سے اور خدیجہ کے ایک مالدار عورت تھی, کافی اثر رسوخ تھا. تو ان کی وفات کے بعد تو قریش اب اس بات پر قائم ہو گئے تھے کہ اب تو ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے, کیونکہ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ تمام سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم تمام سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ارادہ تھا ہوں گے قتل کا اس میں شامل ہوں گے, تاکہ بنی ہاشم کے لیے کسی بدلے کی صورت نہ بن سکے, وہ بدلہ نہ لے سکیں. تمام سرداروں کے مقابلے پر ان کو آنا مشکل ہوگا. تو آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پتہ لگ گیا, کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہجرت کا فیصلہ کیا. اس قتل کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے, جو میں نے اقتباس پڑھا, کہ یہ بڑا سخت موقع تھا جب قریش نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا. تمام سردار قریش تلواریں تانے کھڑے تھے, لیکن ہم آپ کے گھر کے پاس, لیکن ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے جس منصوبہ بندی کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے تاکہ کسی پر الزام نہ آئے, جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ اس نبی کی حفاظت اور نصرت فرماتا ہے. بیسیوں واقعات ان کفار کی نظر میں پہلے بھی گزر چکے تھے, وہ خود بھی گواہ تھے اس بات کے, لیکن پھر بھی عقل نہ تھی ان کو. ابو جہل جو اس سارے پروگرام کا سرغنہ تھا, وہ بھول گیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک تاجر کا حق دلوانے کے لیے ابو جہل کے دروازے پر گئے تھے تو کیا نظارہ اس نے دیکھا تھا کہ آپ کی مدد کے لیے دو خونخوار اونٹ آپ کی دائیں بائیں کھڑے تھے تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو اس کی وجہ سے اس نے فوراً آپ کے کہنے کی تعمیل بھی کی اور اس تاجر کا قرضہ بھی دے دیا. تو بہرحال جب یہ منصوبہ بندی کر کے یہ سب لوگ آپ کے دروازے کے باہر گھیراؤ ڈال کر کھڑے تھے, گھیرا ڈال کر کھڑے تھے, گھیراؤ کیا ہوا تھا, تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی مانتے دے کر ان کو یہ ہدایت دے رہے تھے کہ ان کو واپس لوٹا کر صبح آ جانا اور تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ, تو لگتا کہ کفار اگر دیوار پر سے جھانکیں اور دیکھیں بھی تو یہی سمجھیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں. اور آپ ہجرت کے لیے تیاری کرنے لگے. آپ نے حضرت علی کو یہ بھی فرمایا کہ دشمن تمہیں کوئی غذا نہیں پہنچا سکے گا. یہ یقین تھا کہ آپ کو نہ صرف اپنی ذات کے بارے میں بلکہ اپنے ماننے والوں کے بارے میں بھی کہ یہ سچے ایمان والے ہیں. آج کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ظاہر ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے عظیم نظارے نظر آنے ہیں, اس لیے اے علی تم جو میرے دین پر مکمل ایمان لائے ہو بے فکر رہو, دشمن تمہیں کوئی بھی غذا نہیں پہنچا سکے گا. پھر آپ بڑے آرام سے ان دشمنوں کے درمیان سے ہی نکل گئے, نہ کوئی خوف اور نہ فکر کہ باہر دشمن کھڑا ہے, اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا. یہ تو خیر فکر تھی ہی نہیں کہ پکڑا جاؤں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت سے یہ ہجرت ہو رہی تھی, اس لیے دل اس یقین سے پر تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت فرمائے گا اور ہر قدم پر مدد فرماتے ہوئے محفوظ رکھے گا. مکہ سے نکلتے ہوئے آپ کو بڑا صدمہ بھی تھا, آپ نے الفاظ کہے کہ مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزان مجھ کو اپنے یہاں رہنے نہیں دیتے. خیر وہاں سے نکل کر آپ کو حضرت ابوبکر بھی راستے میں مل گئے جن سے پہلے ہی طے تھا, اور ان کو ساتھ لے کر آپ غار ثور کی طرف چل پڑے. وہاں پہنچ کر حضرت ابوبکر نے غار کو اچھی طرح صاف کیا, تمام سوراخوں کو اچھی طرح بند کیا جو غار میں تھے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب آپ اندر تشریف لے آئیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور بے فکر ہو کر حضرت ابوبکر کی ران پر سر رکھ کر سو گئے. کوئی اور ہو تو فکر سے نیند اٹھ جاتی ہے ایسے حالات میں, لیکن اللہ تعالی کی نصرت ہمیشہ شامل حال رہنے کا اس قدر یقین تھا کہ کسی قسم کی فکر کا کوئی شائبہ تک نہ پیدا ہوا. چنانچہ اگلے آنے والے وقت نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت سے دل پر یقین تھا, اللہ تعالیٰ نے بھی کس طرح نصرت فرمائی. فوراً مکڑی کو حکم دیا کہ غار پر جالا بند دو, یہاں درخت لگا ہوا تھا ایک اس کے اوپر سے, اور کبوتر کو حکم ہوا کہ گھونسلہ بھی بنا دو انڈے دے دو. تو یہ حفاظت و نصرت کہ جو اللہ تعالیٰ نے فوری سامان فرمائے تھے, یہ غیر معمولی نشان تھا. قریش جب تعاقب کرتے ہوئے نماز کے غار کے قریب پہنچے تو وہاں پہنچ کر دیکھ رہے تھے پاؤں کے نشان تو یہاں تک آ رہے ہیں, اور اکثر نے کہا کہ یا تو یہاں آ کر ان کو زمین نکل گئی ہے کیوں غار میں نہیں جا سکتے ایسی صورتحال میں, یا آسمان پر چڑھ گئے ہیں, تو مکڑی نے جالا بھی بنا ہوا ہے اور گھونسلہ بھی ہے, اس صورت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کسی نے غار میں جھانکنے کی کا خیال ہی کسی کو نہیں آیا, اور اس کسی نے کہا بھی تو دوسروں نے اس کو رد کر دیا. تو یہ کفار کے دل میں غار میں نہ جھانکنے کا جو خیال تھا کہ نہ آنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نصرت کی وجہ سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا. یہ لوگ اتنا قریب تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شدید گھبرا گئے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کوئی فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ دوسرا موقع تھا جب دشمن قریباً آپ کے ساتھ پر پہنچ گیا تھا, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر, خدا تعالیٰ کی مدد پر آپ کو اتنا یقین تھا کہ کوئی پرواہ نہیں کی. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس دوسرے واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو تائید فرماتے ہوئے اس خطرناک حالت سے نکالا. پھر تیسرا واقعہ جو بیان کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ احد کی لڑائی کا ہے. یہ ایسا موقع ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, ورنہ اس وقت جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دنیا دار اس سے بچ کر نکل سکے. اس جنگ میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے جب جنگ کا پاسا پلٹا اور کفار نے دوبارہ حملہ کیا تو ایک افراتفری کا عالم تھا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف چند انصار صحابہ رہ گئے تھے، لیکن کفار کے بار بار کے حملے جو اکریلے کی صورت میں ہوتے تھے وہ بھی اتنے سخت ہوتے تھے کہ یہ چند لوگ بھی سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، بلکہ ایک طرف ہٹ جاتے تھے، اس کی وجہ سے تتر بتر ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے۔ اس موقع پر تیروں کی بارش بھی آپ پر ہوئی، وہ صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر لی، بلکہ حضرت اللہ نے زیادہ تر، اور تلواروں سے بھی حملے ہوئے، اور اسی موقع پر جب صحابہ ادھر ادھر ہوئے تو اس وقت جو ہوتا تھا جو بھی تلوار یا تیر آتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا تھا، لیکن ایک پتھر جو ہے وہ دشمن کا پھینکا ہوا، دو پتھر وہ آپ پر لگے اور آپ زخمی ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ایسے حالات میں جو نتیجہ نکلنا چاہیے، اور دشمن کی جو کوشش تھی کہ آج مسلمانوں کو مکمل طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑے اور آج موقع ہے کہ وہ ختم کر دیا جائے یا اتنی کمر توڑ دی جائے کہ اٹھنے قابل نہ رہیں، تو جو نتیجہ وہ نکالنا چاہتے تھے، دشمن کی جو کوشش تھی کہ بالکل ختم کر دینا ہے، آپ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ بھی کوشش تھی جو ناکام ہوئی، تو یہ ایسے حالات میں سوائے اللہ تعالی کی خاص تائید و نصرت کے یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جو نتیجہ کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑا، جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نکلا، لیکن دشمن کو جس آخری نتیجے کی تمنا تھی، خواہش تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری نہ ہونے دی۔ پھر یہ ذکر دنیا میں ہم نے کیا، لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے حنین کی جنگ میں، جب مسلمانوں کو اپنی تعداد دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ اب ہم بہت بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں، 12,000 کا لشکر ہے، کون ہم پر غالب آ سکتا ہے، کیونکہ اس لشکر میں نئے آنے والے مسلمان بھی شامل تھے، لیکن ان نئے آنے والوں میں ایمان کی کمزوری بھی تھی، اس لیے ایسی حالت پیدا ہوئی شروع میں ایک حملے کے بعد کہ شکست کی حالت پیدا ہونی شروع ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کے مطابق کہ میرا لشکر ہی غالب آتا ہے، اپنی نصرت فرماتے ہوئے ان بدلے ہوئے حالات کو مسلمانوں کے حق میں بدل دیا، جو خلاف حالات تھے ان کو حق میں بدل دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری اکثریت یا تمہاری عقل یا تمہاری طاقت غالب نہیں آئے گی، بلکہ ہر غلبہ میری نصرت کا مرہون منت ہے، اس لیے ہمیشہ ہی مجھ سے مدد مانگو۔ اس نقطے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بخوبی سمجھتے تھے، اور پرانے صحابہ جنہوں نے تربیت پائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ، ان کو بھی سمجھتے تھے، لیکن نئے آنے والوں کو علم نہیں تھا۔ تو بہرحال اس جنگ میں جیسا کہ میں نے کہا، بعض کمزور ایمان والے بھی تھے، اور کیونکہ فوری فتح مکہ کے بعد ہی یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اکثر کے ایمان ایسے پختہ نہیں بھی ہوئے تھے، نہ تربیت تھی، اور کچھ ویسے بھی دل سے ایمان بھی نہیں لائے ہوئے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک سوال ہے، آپ کے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے دعا کا تو یہ حال ہمیشہ رہتا تھا، جس کی ابتدا اور جس کی حالت ہمیں جنگ بدر کے واقعے میں نظر آتی ہے کہ کس طرح تڑپ تڑپ کر آپ اللہ سے مانگ رہے تھے، آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کو اتنی فکر کیوں ہے، اللہ کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی تائید و نصرت فرمائے گا. تو بہرحال جنگ حنین میں یہ مسلمانوں کی کمزوری تھی ایمان کی بھی، جس کا نتیجہ شروع میں نقصان کی صورت میں مسلمانوں نے دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ تو ہر جنگ میں دعا پر آپ کا اتنا یقین ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت کے باوجود یقین ہونے کے دعا کو کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. مطلب جب بھی جنگ ہونی ہوتی، کوئی مہم سر کرنی ہوتی، اب ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کرتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تو ہی میرا سہارا ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے اور تیری ہی دی ہوئی توفیق سے میں جنگ کر رہا ہوں. تو دعا تو بہرحال آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں کمزور ایمان والوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، فرماتا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، کہ یقیناً اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں تکبر میں مبتلا کر دیا تھا، بس وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکی، اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے. یعنی تمہاری کثرت تعداد یا اس وجہ سے تکبر جو بعض مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو گیا تھا نئے آنے والوں میں، یہ کسی کام نہ آ سکا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے یا ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہیں. اس وقت پہلا حملہ جیتنے کے باوجود شکست کی صورت پیدا ہو گئی، لیکن ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت ہی کام آئی، اور وہ اس لیے کہ اللہ کا اپنے رسول اور سچے اور پکے مومنوں سے وعدہ ہے کہ میں تمہارا مددگار بنوں گا، اور یہ بتا دیا کہ اصل فتح تمہاری پہلے بھی اور آئندہ بھی میری نصرت کی وجہ سے ہو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جس کو میں ہمیشہ قبول کرتا ہوں. اور اس نصرت اور دعا کا نتیجہ ہے کہ اس جنگ میں بھی حالات بدلے، اور پھر مسلمانوں نے آخر نتیجہ تن فتح پائی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کافروں کی ایسی ہی جزا ہوا کرتی ہے. بس یہ جو فتح تھی یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے تھی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوں میں سکینت بھی پیدا کر رہا تھا اور مدد بھی فرما رہا تھا جو دشمنوں کو بھی نظر آ رہی تھی. حارث بن بدل نے بیان کیا ہے کہ میں جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آیا، آپ کے سارے صحابہ شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، مگر حضرت عباس بن عبد المطلب اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہما نہیں بھاگے تھے. تو حضور نے ہمارے چہروں پر زمین سے ایک مٹھی لی اور پھینک دی، تو ہم شکست کھا گئے. بس یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ ہر شجر و حجر ہماری تلاش میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور لشکروں کو مخالفین نے بھی دیکھا، ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ اب جو فوج ہے مسلمانوں کی یہ نہیں لڑ رہی بلکہ کوئی اور لڑ رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وہ تائید اور نصرت ہے جو اس کی جو فرشتوں کے ذریعے سے حملہ آور ہو رہی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ تھا کہ آج اس جگہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے ہمارے خلاف ہے، مٹی کا ایک ذرہ بھی ہمارے خلاف ہے، درخت ہیں، پتے ہیں، ہر چیز ہمارے خلاف چل رہی ہے اور جنگ لڑ رہی ہے. تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے. اور چوتھا واقعہ جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی خوفناک سازش ایک یہودیہ نے کی تھی، وہ زہر دینا تھا جس کی کافی مقدار آپ کو دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اس منصوبے کو ظاہر کر دیا. روایت میں ذکر آتا ہے کہ ایک یہودی سردار کی بہن نے آپ کو ایک بھنی ہوئی ران پیش کی اور اسے زہر میں اچھی طرح زہر لگا کر دی. آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر اسے کھانے لگے، کچھ صحابہ نے پہلے بھی شروع کر دیا کھانا، لیکن آپ نے جب منہ میں لقمہ ڈالا تو پتہ لگ گیا فوراً، آپ نے فوراً کہا کہ چھوڑ دو اس کو. اس یہودیہ کو بلایا گیا تو اس نے جو تسلیم کیا اور پھر اس کو کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا گوشت کی طرف اشارہ کر کے. اس نے پھر آپ نے پوچھا اسے تمہارا مقصد کیا تھا، اس سے کیا چاہتی تھی تم، کیوں ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ میں تو کہتی ہے کہ میرا خیال تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو اس زہر سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس زہر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر نہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو بہرحال اس زہر کا اثر جو تھا وہ بشری تقاضے کے تحت ایک انسان کی صحت جو ہونا چاہیے ہوا، تھوڑا سا آپ پر گلے پر آپ کا اثر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرماتے ہوئے تو پہلے آپ کو آگاہ کر دیا کہ زہر ہے، پھر باقی اس کے جو خطرناک نتائج ہو سکتے تھے اس سے بھی محفوظ رکھا. پھر پانچواں واقعہ جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، یہ بھی بڑا عظیم واقعہ ہے. بادشاہ وقت کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح مدد فرمائی، اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ یہودیوں نے ایک دفعہ کسرا کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی، سازشیں تو کرتے رہتے تھے کہ کس طرح نقصان پہنچائے آپ، اور کچھ نہیں تو اب یہ طریقہ آزمایا گیا کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہوا ہے اور وہ طاقت پکڑ رہا ہے اور کسی وقت تمہارے خلاف بھی جنگ کرے گا. وہ بھی بارہ اس ٹیڑھا سا انسان تھا، اس نے یمن کے گورنر کو حکم بھیجا کہ اس طرح میں نے سنا ہے کہ عرب میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو تم اسے فوراً پکڑ کر گرفتار کرو، گرفتار کر کے میرے پاس بھجوا دو. چنانچہ گورنر نے بادشاہ کے وہاں دو آدمی بھیجے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم کوئی سختی نہ کرنا، بادشاہ کو دھوکہ لگائے، ورنہ عربوں میں کیا طاقت ہے کہ وہ کس طرح کے مقابلے پر کھڑے ہوں، اس کو کیا پتا کہ ایک وقت میں وہ طاقت آنے والی ہے. لہذا جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کس طرح آئے ہو؟ جب انہوں نے بادشاہ کا پیغام دیا کہ آپ کے خلاف یہ شکایتیں بادشاہ کو پہنچی ہیں، اس کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یمن کے گورنر نے ہمیں کہا تھا سختی نہیں کرنی. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، دو تین دن انتظار کرو پھر جواب دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انتظار کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہم بتا دیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جواب نہ دیں اور پھر بادشاہ غصے میں آ کر حملہ آور ہو جائے. تو اگر ایسا ہو گیا تو عرب کی خیر نہیں, کیونکہ وہ اس ملک کی پھر اینٹ سے اینٹ پہ جا دے گا, بہت طاقتور بادشاہ ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم انتظار کرو دو دن. پھر دوسرے دن آئے تو آپ نے پھر ان کو کہا کہ ٹھہرو. پھر وہ تیسرے دن آئے لیکن آپ یہی کہتے رہے کہ ابھی ٹھہرو. تو تیسرے دن انہوں نے کہا اب تو ہماری میعاد ختم ہو گئی ہے, بادشاہ ہم سے بھی ناراض ہو جائے گا, آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو آپ نے فرمایا کہ سنو پھر میرا جواب, کہ آج رات میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار ڈالا ہے, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے گورنر کو بھی اطلاع کر دو. خیر وہ یمن آئے اور انہوں نے گورنر سے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں یہ جواب دیا ہے. گورنر بہرحال سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ اگر اس شخص نے ایران کے بادشاہ کو یہ جواب دیا ہے تو کوئی بات ہوگی, اس لیے تم بھی انتظار کرو. چنانچہ وہ انتظار کرتے رہے اور 10-12 دن گزرنے کے بعد جب جہاز وہاں آیا تو انہوں نے آدمی مقرر کیا ہوا تھا, دیکھو تو خیر کوئی خبر آئے تو بتانا. تو انہوں نے بتایا کہ جہاز تو ایک آیا ہے, اس پر جو جھنڈا ہے وہ پہلے بادشاہ کا نہیں ہے بلکہ اور طرح کا جھنڈا ہے. تو گورنر نے کہا کہ جلدی سے ان سفیروں کو لے کر آؤ جو بادشاہ نے بھجوائے ہیں, اس کو پیغام لائے ہوں گے. تو جب وہ سفیر گورنر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ نے خط آپ کے نام دیا ہے. اس نے خط دیکھا, اس پر مور بھی دوسرے بادشاہ کی تھی. جب اس نے خط کھولا تو وہ بادشاہ کے اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے پہلے بادشاہ کی سختیوں کو دیکھ کر ہم نے سمجھا کہ ملک تباہ ہو رہا ہے, اس لیے فلاں رات کو ہم نے اس کو قتل کر دیا تھا اور ہم اب اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں. تو یہ وہی رات تھی جس رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار دیا ہے. اور اس نے یہ بھی لکھا کہ سب سے میری اطاعت کا عہد لو, اور یہ بھی پیغام دیا کہ پہلے بادشاہ نے عرب کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے جو حکم بھیجا تھا اس کو منسوخ کر دو. یہ چیز ایسی تھی جسے گورنر جو تھا وہ دیکھ کر فوراً اس کے دل میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق پیدا ہوا اور اسلام کی دل میں ایک روح پیدا ہوا اور کہا جاتا ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کس طرح مدد فرماتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت فرمانی تھی اور فرماتا رہا ہمیشہ, لیکن آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کی مدد و نصرت حاصل کرنے کے لیے کی طرف متوجہ رہے اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف دشمن کی مدد نہ فرما اور مجھے کامیابی عطا فرما اور میرے مقابل پر دشمن کو کامیاب نہ کر, میرے لیے موافقانہ تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر, اور میری رہنمائی فرما اور میرے لیے ہدایت مہیا فرما, اور ہر وہ شخص جو میرے خلاف حد سے بڑھ جائے اس پر مجھ کو کامیاب فرما. تو یہ دعا ہے جو آپ کرتے تھے, اور یہ دعا بڑی جامع دعا ہے جو ہر ایک کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور علو اور مرتبہ ظاہر کیا ہے, اور وہ سورت ہے علم تر کیفا فعال ربو کا بے اصحاب الفیل. یہ سورت اس حال کی ہے, اس حالت کی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے, اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا معید و ناصر ہوں. اس میں ایک عظیم شان پیش گوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا, یعنی ان کا مکر الٹا کر ان پر بھی مارا، اور چھوٹے چھوٹے جانور ان کے مارنے کے لیے بھیج دیے. ان جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بندوقیں نہ تھیں بلکہ مٹی تھی، سجیل بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں. اس سورہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ قرار دیا ہے، اور اصحاب الفیل کے واقعے کو پیش کر کے آپ کی کامیابی اور تائید اور نصرت کی پیشگوئی کی ہے. یعنی آپ کی ساری کاروائی کو برباد کرنے کے لیے جو سامان کرتے ہیں اور تدابیر عمل میں لاتے ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو الٹا کر دیتا ہے. کسی بڑے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ہاتھی والوں کو چڑیوں نے تباہ کر دیا تھا، ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جائے گی. جب کبھی کوئی اصحاب الفیل پیدا ہو تب ہی اللہ تعالیٰ ان کے تباہ کرنے کے لیے، ان کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے لیے سامان کر دیتا ہے. بس اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت کے لیے اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور عاشق صادق حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تائید و نصرت فرماتا رہے گا. ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے طلبگار ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جائیں، اور جو وعدے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں ان کو ہم کسی تکبر یا ہم اپنی کسی عقل یا کسی وجہ سے ضائع کرنے والے نہ ہوں کہ ہماری زندگیوں میں وہ نظر نہ آئیں، بلکہ کبھی شائبہ بھی ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو. اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق ہیں، اور اس حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے نصرت کے وعدے فرمائے ہیں، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے بھی دیکھیں اور ہماری زندگیوں کا حصہ بھی وہ بنے.
ولذكر الله أكبر.